بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المعصومين وإطرته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسلسل دو ہفتوں سے مردہ مشتہد کی تقلید کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، اور پہلی ہی تقریب سے مجھے یہ معلوم تھا کہ موضوع جو کہ خاصا خشک اور دقیق ہے، اس لیے ایک عام مومن کی دلچسپی کا سامان کس موضوع میں مہیا کرنا خاصا مشکل ہوگا. اپنی حد تک تو میں نے یہ کوشش کی کہ مسائل کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت تقریری انداز بھی اختیار کیا جائے، لیکن اس کے باوجود مسائل بہرحال بیان تو کرنا ہے، اور یہ خیال کرتے ہوئے بیان کرنا ہے کہ صرف اس وقت جو لوگوں کو پریشانی ہے اسی کا حل ان کے سامنے پیش نہ کیا جائے، بلکہ کم از کم اتنی سطحی معلومات ایک عام آدمی کو ہو جائے کہ اگر پھر کبھی اس قسم کا کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے تو وہ اس حیرت کے عالم میں نہ ہو جو میں نے آیت اللہ خوئی کی موت کے بعد ان کے مقلدین میں پائی. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہمارا وظیفہ شرعی کیا، اور اسی لا علمی کے نتیجے میں بعض اوقات انسان ایسے لوگوں کے ہاتھ میں بھی چلا جاتا جن کا مقصد ہی اب تک جو کام ہوا ہے اس سارے کام کو تباہ کرنا ہوتا. اتنی معلومات ایک انسان کے پاس ہونی چاہیے، اور وہ بالکل واضح بات ہے کہ جب اس معلومات کی تفصیل میں جائیں گے تو جتنی بھی پیچیدگی یا کمپلیکیشن ہے اس سب کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن عام آدمی پر یہ بوجھ نہ پڑے، اس لیے جو دوسرے درس ہیں اس میں میرا انداز کچھ اور ہوتا، یہاں کے درس کا مقصد کچھ اور ہے، اس لیے انداز جدا. اب آئیے اس ایسی تمہید کے بعد جو مجھے اس وقت تک ہر تقریر میں دہرانا پڑے جب تک کہ یہ موضوع مکمل نہ ہو جائے، تو اس تمہید کے بعد آئیے وہیں سے بات کو شروع کرے جہاں گزشتہ تقریر میں بات پہنچی تھی. لیکن بعض لوگوں کی خواہش کے مطابق، اور ویسے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے میری اپنی بھی یہی خواہش ہے کہ یہ مسئلہ مسلسل واضح کیا جاتا رہے کہ آخر یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اس وقت اس دور میں کس کی تقلید کرنا، کیا طریقہ کار ہے تشیعوں کے پاس، کیا طریقہ کار ہے ہمارے حوزے میں، اور اب تک صدیوں سے چلا آنے والا. گزشتہ تقلید کے اختتام پر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ایک میری غلط فہمی ہے کہ کوئی ایسی کمیٹی ہوتی ہے کہ جو یہ طے کرتی ہے کہ اب کس کی تقلید دی جائے. کسی قسم کا کوئی الیکشن ہوتا ہے یا کسی قسم کا کوئی سلیکشن ہوتا، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت ہی ڈھیلا ڈھالا نظام ہے اس سلسلے میں، اور شیعت جن مراحل سے گزر کے اب تک پہنچی اس کے اعتبار سے ایسا ہی نظام سب سے بہترین نظام ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے حوزہ علمیہ ہیں جہاں پہ مجتہدین کا وجود ہوتا ہے، جہاں پہ درس خارج پایا جاتا ہے. اس سلسلے کی پہلی تقریر میں میں نے عرض کیا تھا کہ کسی بھی شخص کے علم کا اندازہ کرنے کے لیے، یا یہ لفظ میں غلط کہہ گیا، کسی بھی مجتہد یا فقیہ کے علم فقہ یا علم اجتہاد کا اندازہ کرنے کے لیے جو ایک بیرومیٹر ہے، جو ایک تھرمامیٹر ہے، جو ایک اسٹینڈرڈ ہے، جو ایک پیمانہ ہے، وہ ہے درس خارج. کتاب کسی حد تک کام آ سکتی ہے اور اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے والے کا علم کتنا، لیکن ایسی مثالیں ہیں ہمارے پاس کہ کتاب کسی سے لکھوائی نہیں جا سکتی، اور خصوصیت کے ساتھ جو پوری مغربی دنیا کا طریقہ کار کہ کتاب جس مصنف کے نام سے بھی آئے گی، یہ فکشن یا ناولس کی بات نہیں ہے بلکہ جو علمی کتابیں، تو باقاعدہ پورا بورڈ ہوتا ہے جو کتاب کو لکھتا ہے، آخر میں نام کسی ایک آدمی کا آ جاتا. ہر ایک کو معلوم ہے کہ آئنسٹائن کے نام سے جو تھیوریز آئیں وہ ساری اس کی نہیں ہیں، بلکہ اس کے شاگرد اس کے ساتھ مسلسل محنت کر رہے ہیں، لیکن جو کہ مشہور معین اور مشخص نام اس کا، تو یہ سب اس کے حوالے سے بیان کیا جاتا. اور جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں سب کے ساتھ یہی مسئلہ کہ کوئی نہ کوئی ان کا مددگار، کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے والا، کوئی نہ کوئی ان کا شاگرد جو ان کے ریسرچ میں ان کا ساتھی، اس کی بھی محنتیں ہوتی ہیں، لیکن نام بہرحال اس آخری آدمی کا آتا. کتابوں میں تو اس قسم کے واقعات کئی مرتبہ ہو چکے. اس کو ہم فراڈ نہیں کہہ رہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دھوکہ ہے یا غلطی، لیکن کتاب لکھتے وقت کیونکہ عین ممکن ہے اور یہ ہوتا ہے کہ بہت سو کی محنتیں ہوتی. اب مختصر سے مثال، علامہ مجلسی کی مشہور و معروف کتاب ہے بہار الانوار، یعنی اتنی مشہور کتاب ہے کہ علامہ مجلسی کا حوالہ ہی یہ کتاب ہے. اور جو ان کی دوسری کتابیں علامہ علی کے بعد کثرت تصانیف میں علامہ مجلسی کی مثال پوری شیعہ تاریخ میں نہیں، حالات اکثر ان علماء کے بیان ہو چکے ہیں. اور اس میں میں نے عرض کیا کہ جتنا تحریری کام چھوڑا ہے اپنے بعد، جتنی کتابیں ہیں اور جتنے دوسرے بھی اس قسم کا ریٹرن ورک ہے، جب سب کے پیجز کو گنا گیا اور زندگی میں کتنے دن، 70 سال کی زندگی ہے اور اس کو 354 یا 355 دن سے ضرب کیا گیا جو ایک ہجری سال ہوتا، تو جتنی ٹوٹل لائف یا مکمل زندگی نکلی، تو اندازہ یہ ہوا کہ تقریباً 100 صفحے روزانہ کا ایوریج یا اوسط پڑ رہا ہے علامہ مجلسی کا، جس کے اندر بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک کی عمر شامل. اور اگر اس عمر کو معیار بنایا جائے کہ 20 سال کے بعد، 22 سال کے بعد، تو یہ 150 یا 200 صفحے بنتے. یہ کثرت تصانیف تھی علامہ مجلسی. اور یہیں پہ ایک دلچسپ واقعہ کہ علامہ مجلسی ہی کے زمانے میں کسی نے یہ حساب لگایا علامہ علی کے بارے میں، کیونکہ شیعہ تاریخ کتابوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے نمایاں نام علامہ علی کا ہے. علامہ مجلسی کی زندگی میں ان کے کسی شاگرد نے حساب لگایا کہ علامہ علی کتنی کتابیں لکھی، تو ایک مرتبہ یہ جواب نکلا کہ روزانہ 100 صفحے قرار پاتے ہیں، جو ہم اور آپ کو پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں روزانہ جو لکھنے والے نے لکھے. تو علامہ مجلسی نے مسکرا کے وہی جملہ کہا جو آغا کل کے بھی اکثر شاگرد نقل کرتے ہیں کہ آغا کل کہا کرتے. اور یہ وہ چیزیں کہ نہ اس کو تکبر کہا جاتا ہے، نہ اسے غرور کہا جاتا، بلکہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. یہ بھی اسلام کا ایک اصول اور بہت ہی اہم اصول کہ پروردگار عالم یہ چاہتا تکبر نہ آئے، غرور نہ آئے، لیکن بے شک یہ چاہتا کہ وہ اما میں نعمت رب دیکھا فحدث، جو نعمت تیرے پروردگار نے تجھے دی ہے اس کو بیان کر، نعمت کو چھپاؤ نہیں، نعمت کو ظاہر کرو. اور پھر آپ کسی حوالے سے علماء سے وہ سارے مسائل سنا کرتے کہ اگر کسی کو اللہ نے اس حیثیت میں پہنچا دیا کہ وہ اچھا کھا سکتا ہے، اچھا پہن سکتا ہے، اچھے مکان میں رہ سکتا، اچھی سواری کو مینٹین کر سکتا ہے، اچھے طریقے سے زندگی گزار سکتا، تو یہ مستحبات میں شامل کہ وہ شخص اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنائے، نعمات پروردگار کو ظاہر کرے. وہ کنجوسی کا جذبہ اس کے اندر نہیں پیدا ہونا چاہیے، بخل اور کنجوسی جسے بدترین اخلاقی اور نفسانی خرابیوں میں سے قرار دیا گیا. اب دیکھیے بات کہیں کہ کہیں پہنچی جا رہی، لیکن خلاصہ یہ کہ ایک چیز اس کے اندر یہ بھی آتی. لیکن ہاں، اگر اچھے کھانے کا مقصد ہے دوسروں کو حقارت سے دیکھنا، اگر اچھے کھانے کا مقصد ہے اپنے دل میں تکبر پیدا کر لینا، اگر اچھے کھانے کا مقصد ہے کہ معاشرے کے غربا کے حالات سے بے خبر ہو جانا، اس کی اسلام نے برائی کی. لیکن ان تمام باتوں کا خیال کرتے ہوئے اچھا کھانا اور اچھا پہننا، وہ نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک مستحب کی منزل میں داخل ہو جاتا ہے. یہاں سے میری بات بس اتنی بات مکمل. اسی میں یہ ایک چیز بھی شامل ہے کہ انسان کو جو پروردگار کی جانب سے توفیقات ملی, اس کی ذات سے دین کو جو فائدہ ہوا, اگر وہ ان کا تذکرہ کرے, مگر اس طرح سے نہیں کہ جس کے اندر گھمنڈ یا غرور یا تکبر ظاہر ہو, اس طرح سے نہیں کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ جیسے ہم بڑے ہیں اور باقی چھوٹے ہیں, بلکہ فقط شکرانے کے طور پر, اور یہ اس لیے کہ لوگوں کو اس کا شوق دلایا جائے. تو ان چیزوں میں کوئی خرابی نہیں. تو آیت اللہ ہے کوئی بھی اکثر اس وقت جو نجف کا گولڈن پیریڈ کہلاتا, یعنی 1907 سے 1970 کا زمانہ, جب نجف 10,000, 15,000, 20,000 بلکہ بعض علماء کے اندازے سے 50,000 سے زیادہ طالب علم تھے, اور اس معیار کے تھے کہ وہ معیار اب ہم کو نظر نہیں آ رہا. آیت اللہ ہے کوئی اپنے درس میں نگاہ ڈالتے, 500 سے 700 تک درس خارج میں شریک ہونے والوں کا مجمع, جس میں 100, 125 تو باقاعدہ مستحدین بیٹھے. تو یہ کئی مرتبہ یہ جملہ دہرایا کہ کمیت نہیں لیکن کیفیت کے اعتبار سے تو میرا درس شیخ طوسی کے درس سے زیادہ بڑا ہو چکا. اب اس جملے کی تشریح یہ تو طالب علموں کے لیے چھوڑ دیجئے کہ یہ کیا کہا کہ کمیت نہ صحیح تو کیفیت, لیکن بہرحال علامہ مجلسی کا واقعہ بھی یہی کہ ان کے شاگرد نے حساب کتاب لگایا اور اس کے بعد پھر کہا کہ علامہ علی انہوں نے تو اتنی کتابیں لکھی کہ روزانہ 100 صفحے کا ایوریج اوسط بن رہا. تو علامہ مجلسی نے مسکرا کے کہا کہ یہ تو میرا بھی اوسط ہے, یعنی جتنا اب تک میں نے کام کیا, جتنی اب تک میں نے کتابیں لکھی, وہ بھی اگر میری زندگی میں تقسیم کی جائے تو روزانہ 100 صفحے قرار پائیں گے. شاگرد بڑے ادب اور احترام کے ساتھ استاد سے ایک اختلاف کیا جسے علامہ مجلسی نے قبول کر لی, لیکن بعض کے علماء نے کہا کہ بات ایسی نہیں. شاگرد نے کہا کہ لیکن اے علامہ مجلسی, بے شک آپ کی کتابیں اور علامہ حلی کی کتابیں برابر ہو گئی اس کثرت کے ساتھ کہ روزانہ کے 100 صفحے قرار پا رہے ہیں, مگر ایک فرق تو ہے, علامہ مجلسی کی کتابیں تصنیف ہیں, علامہ حلی کی کتابیں تصنیف ہیں اور آپ کی کتابیں تالیف ہیں. علامہ مجلسی نے مسکرا کے کہا ہاں یہ فرق تو بہرحال ہے, تصنیف اور تالیف, یہی فرق تھا جسے بیان کرنے کے لیے میں نے یہ تاریخی واقعہ پیش کر دیا. اور کیونکہ ابھی ہمارے درس کے اعتبار سے آیت اللہ خوی کا سوگ منایا جا رہا, ہمارے درس میں یہ تذکرہ شاید رجب تک چلتا رہے, اس کو اسی حوالے سے تاریخ شیعت کے چھوٹے چھوٹے واقعات بھی آتے رہے. فرق یہی تصنیف, یعنی انسان کسی چیز کا مصنف, جسے غالباً انگلش میں کہتے ہیں آتھر ہونا, اور تعلیم یعنی کمپائل کرنا کسی چیز کو. تو علامہ مجلسی کے یہاں تعلیم زیادہ ہے, علامہ حلی کے یہاں تصنیف زیادہ. تصنیف یعنی اپنی کتاب, اپنی تحریر, اپنے خیالات, اپنا علم, اور تاریخ کا مقصد ہے دوسری چیزوں کو جمع کرنا. تو بہار الانوار یہ تاریخ کہلائی کہ شیعت میں حدیث کی جتنی کتابیں اس وقت تک لکھی گئی علامہ مجلسی نے سب کو ملا دیا, سب کو جمع کر دیا, یعنی اس طرح سے جمع کر دیا کہ جیسے بعض اوقات توضیح پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی ہوگی. عربی میں یہ کام ہے, فارسی میں یہ کام ہے, اردو میں بھی کبھی یہ کام ہوا تھا, لیکن ابھی مثلاً آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہوگی کہ کسی وجہ سے کسی مسئلے میں آپ کو دیکھنا ہے کہ آغا خوئی کیا فرماتے ہیں, امام خمینی کیا فرماتے ہیں, آغا ذوالفقار کیا فرماتے ہیں. آپ کو تینوں کی الگ الگ کتابیں اٹھانا پڑے گی, اور تینوں کتابوں میں مثلاً وضو جزیرہ کا مثلا آپ کو تینوں کتابوں میں الگ الگ کھولنا پڑے گا, اور تینوں کی تحریر کو سمجھنا پڑے گا. اور اس کے مقابلے ایک طریقے کا جو فارسی میں ہے ایسی کتابیں عربی میں بھی, اور وہ یہ کہ وضو جزیرہ کی ہیڈنگ میں ایک ہی مقام پر آغاز خوئی کی کتاب سے ان کا مسئلہ لے کے لکھ دیا, اسی جگہ پر امام خمینی کی کتاب سے ان کا مسئلہ لکھ دیا, اسی جگہ پر آغاز ذوالفقاری کی کتاب سے ان کا مسئلہ لکھ دیا. تو جب آپ نے وضو جزیرہ کا چیپٹر کھولا, تین الگ الگ کتابیں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے, تینوں کے مسئلے ٹاپک کے اعتبار سے ایک ہی جگہ پہ جمع کر دیے گئے. یہ علامہ مجلسی کا سب سے بڑا کلیکشن بہار الانوار کہ حدیث کی ساری کتابیں انہوں نے لی, وضو کے مسائل سب سے لیے اور ایک جگہ پہ لا کے لکھ دیے, غسل کے مسائل سب کتابوں سے لیے ایک جگہ پہ لا کے لکھ دیے. تو یہ بہار الانوار ہمارے سامنے ہے, اتنا عظیم ان کا کلیکشن, مگر تعلیم ہے. تعلیم کا مقصد محنت سے کمی نہیں, لیکن بہرحال آلریڈی موجود کتابیں ہیں, صرف لا کے ان کو جمع کیا گیا, یہ ان کا شاگرد کہہ رہا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض کے علماء نے یہ جواب دیا کہ بہرحال فقہی کتابیں، مذہبی کتابیں، احادیث کی کتابیں، اس کو کمپائل کرنا یا جمع کرنا یا اس کی تعلیف کرنا، وہ بھی بہرحال تصنیف کے برابر نہ صحیح لیکن اس کے قریب قریب محنت چاہتا ہے، تو علامہ مجلسی کا مقام اس سے کم نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ بہار کی تاریخ آ گئی، یہ علامہ مجلسی کی تاریخ آ گئی، اب اس میں یہ بات ہو رہی کہ اتنا عظیم جو کام کیا ہے علامہ مجلسی کہ 110 والیوم میں بہار الانوار، ان کے زمانے تک جتنی بھی احادیث کی کتابیں موجود سب کو ایک جگہ پہ لیا، ایک ہی جگہ پہ سیٹ اس کا بنا دیا، لیکن نام وہی کا بہار کا تذکرہ کہیں پر بھی ہو، بلکہ چھوٹے سے چھوٹا شخص ہو یا ایک بڑا عالم اور مشتہد، حوالہ دے گا علامہ مجلسی کا، لیکن ہر ایک کو معلوم، کم از کم جو لوگ تاریخ سے دلچسپی رکھتی، کہ علامہ مجلسی نے یہ کام اپنے شاگردوں کی ایک ٹیم بنا کر ان کی مدد سے کیا، باقاعدہ ان کے شاگرد علامہ مجلسی کا برابر سے ساتھ دے رہے، خصوصاً ان کے وہ شاگرد جنہوں نے اپنے استاد کے برابر نہ سہی تو بہرحال استاد کے بعد اتنی ہی شہرت پائی۔ سید نعمت اللہ جزائی علامہ مجلسی کے شاگرد خاں، خصوصیت کے ساتھ ان کے حالات میں یہ لکھا جاتا کہ ان کے باقی کارنامے اپنی جگہ، لیکن یہ بہار الانوار کے کمپائل کرنے یا اس کی تعلیف میں علامہ مجلسی کے برابر سے ساتھی۔ اسی طرح سے آپ انگریزی زبان کی ڈکشنری اٹھائیے یا انگریزی زبان کی انسائکلوپیڈیا لیجیے، ہر ایک میں آپ کو یہ ملے گا کہ باقاعدہ بولڈ ہوا کرتا۔ تو کتابوں میں یہ مسئلہ، اس کے مقابلے سے درس خارج وہ چیز ہے کہ جس کے اندر عالم ہو یا مستحق، فقیر ہو یا مرجع، اسے جو کچھ بھی بیان کرنا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی علم ہوتا، وہاں پہ کسی مدد کی، وہاں پہ کسی ہیلپر کی، وہاں پر کسی اور بتانے والے بتانے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ اس لیے درس خارج وہ ہمارے یہاں ایک معیار قرار پاتا، یہ پہچاننے کے لیے کہ اس شخص کا علم کتنا۔ کتابیں ہے ایک قرینہ، لیکن کتاب کو کبھی بھی معیار نہیں بنایا جائے۔ اب تک یہ کہ آیت اللہ محسن الحکیم جب مرجعیت کے عروج پر تھے، اس وقت انہوں نے فقہ کی ایک ایسی کتاب لکھی جو بہرحال معرفت العرا کتاب بن گئی المستنکر، لیکن انہوں نے خود بھی اعتراف کیا اور ہر ایک کو بھی معلوم کہ مرجعیت کی مشاغل اتنے زیادت کہ ساری کتاب ان کے قلم سے نہیں ہے، ان کے وہ بڑے بیٹے ان کا شاید آج تذکرہ آ جائے، مرحوم آیت اللہ یوسف الحکیم، ان کا اس کے اندر کنٹریبیوشن اپنے باپ سے زیادہ، لیکن بہرحال کتاب آقا محسن حکیم کے نام سے ہی مشہور ہوئی۔ تو کتاب کو اس لیے ہمارے یہاں ایسا معیار نہیں بنایا جاتا درس خارج، اور درس خارج کے طریقہ کار پہ کئی مرتبہ بحث ہو چکی ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ بات صرف یہ ہو رہی کہ یہ کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ آج کل کے دور میں فلاں شخص کا علم دوسروں سے زیادہ، تو طریقہ کار یہی ہے کہ حوضہ علمیہ میں آپ نکل جائیے، جگہ جگہ مختلف مساجد کے اندر جتنے بھی ایسے مستحدین جو ایک علمی شہرت رکھتے ہیں وہ درس خارج دے رہے ہوتے ہیں، اور اس درس خارج کے اندر اکثر تو مستحدین شریک ہوتے ہیں، ورنہ وہ علماء کے جو بس مستحد بننے والے، وہ بھی اس طرح کہ ابھی ان کا درس خارج سنا یہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، ان کا درس خارج سنا وہاں سے اٹھ کے وہاں چلے گئے، ان کا درس خارج سنا۔ اب درس خارج میں ہر مستحد استدلال کرتا، یعنی وہ فتویٰ دیتا حدیثوں کو ملا کر اصولوں کی مدد سے، تو وہاں پہ یہ اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی معلومات کتنی اور مختلف علوم پر اس کو کتنی مہارت حاصل۔ کتاب کی طرح سے وہاں پہ ایک فائنل بات نہیں ہوتی کہ ہم نے کہا کہ فلاں چیز واجب ہے تو واجب نہیں، اسی درس خارج میں اپنے فتوے کو ثابت کرنے کے لیے رجال کی بحث چھیڑی جاتی کہ راضیوں کے حالات کیا، اسی درس خارج میں اپنے فتوے کو ثابت کرنے کے لیے احادیث کی بحث چھیڑی جاتی کہ یہ جو دو حدیثیں یا تین حدیثیں ہیں ان میں صحیح اور غلط کیا، اسی درس خارج کے اندر علم اصول کی بحث چھیڑی جاتی کہ دو حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی، ان دونوں حدیثوں کو کیسے ملایا جائے گا، کیسے جمع کیا جائے گا، اسی درس خارج میں کبھی تاریخ کی بحث چھیڑی جاتی تو جو شریک ہونے والا اسے اندازہ ہو رہا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ایک یا دو درس خارج نے یا ایک یا دو سال کے درس خارج کو سن کے کبھی فیصلہ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ آپ کا خود بھی یہ تجربہ ہوگا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں کہ بعض شخصیتیں کبھی اپنی پہلی جھلک میں آدمی کو بہت زیادہ متاثر کر دیتی۔ آپ نے کسی کی پہلی کتاب پڑھی، آپ نے انتہائی عاشق ہو گئے اس کے کہ کیسی کتاب لکھی، مگر دو یا تین کتابوں کے بعد اندازہ ہوا کہ بس جو کچھ تھا وہی تھا، آگے سب جو ہے وہ خانہ پوری. آپ کے تجربے میں یہ چیز آئی ہوگی کہ کبھی کوئی بڑے عالم یا ذاکر آپ کے سامنے آ، پہلی پانچ مجلسیں، دس مجلسیں، بیس مجلسیں، چھ مہینے، ایک سال آپ نے سنا، اور ہر مجلس آپ کے عشق میں اور محبت میں اضافہ کرتی گئی، آپ متاثر ہوتے چلے گئے. مگر تین چار سال کے بعد پتا چلا کہ پہلے سال آپ کے لیے ہنگامہ بپا کر دینا اور معاشرے پہ چھا جانا اور ہر ایک کو اپنی کتابت سے مشہور کر لینا وہ ایک الگ چیز، لیکن اس کو کنٹینیو کرنا، اسی اپنے اس مقام کو سنبھالنا، پتا چلا کہ نہیں وہ وہی چیز پچیس پچاس تبدیلی ہے تو ہے، اس کے بعد پھر کوئی نئی بات نظر نہیں آ رہی. تو درس خارج میں اسی طرح سے فیصلہ نہیں ہوتا کہ ایک شخص گیا، ایک مستحد کا درس خارج سنا، بڑا متاثر ہوا اور اس کے بعد تفصیلیں پڑھ کے آیا اور اس نے فیصلہ کر دیا کہ ان کا علم سب سے زیادہ. دیکھیے ایسا بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا، لیکن یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو علمی اعتبار سے انتہائی معمولی ہوتے، اس لیے ان کے اخبار پہ کوئی توجہ بھی نہیں دیتا، یعنی ان کی گواہی کو کوئی مانتا بھی نہیں. ہیں ایسے لوگ کہ دو درس خارج آیا امام خمینی کے سنے، دو درس خارج آیا کوئی کے سنے، ایک مرتبہ بغیر سمجھے وہ جو فارسی کا ایک شعر ہے، کیونکہ میں شعر کم پڑھا کرتا ہوں، اس کا مفہوم زیادہ بیان کرتا ہوں، کہ کبھی نہ سمجھنے والا اگر کسی چیز کی تعریف کرے تو اس چیز کی ویلیو ختم ہو جاتی، اس چیز اہمیت کے قابل نہیں رہتی. کہ یہ اتنا ظاہر مطلق اگر اس چیز کی تعریف کر رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر خرابی، تحسین ناشناس، نہ سمجھنے والا اگر تعریف کر رہا تو ایسے لوگوں کی تعریفوں نہ کسی مرجع کا مقام بنتا ہے اور نہ ایسے لوگوں کی برائیوں سے نہ کسی مرجع کا مقام ختم ہوتا. تو دو چار درس نہیں، دس سال، بارہ سال، پندرہ سال، اور پھر پر افضل سے لے کے آخر تک یہ تمام درس خارج دینا، اس کے بعد حوضے میں اس کا ایک علمی مقام معین ہوتا، رفتہ رفتہ اس کی شہرت بڑھنے لگتی، آہستہ آہستہ لوگوں کے علم میں آنے لگتا کہ ایسا کوئی شخص ابھر کے سامنے آ رہا. شہید باقر صدر کو تقریباً 12 سے 15 سال گزرے اپنی اس علمیت کو سمجھانے کے لیے، جو 15 سال کے بعد لوگوں نے ان کا کلمہ پڑھا، اس مقام پر وہ 15 سال پہلے پہنچ چکے. لیکن وہی بات کہ تقریر کی تعریف کرانا اور ذاکری کی تعریف کرانا اور چیز، علم اجتہاد اور علم فقہ کی تعریف، اس کے لیے کم سے کم 10 سے 12 سال لگتے. ایک مرتبہ ابھر کے ایسے علماء آتے، درس خارج دے رہے، مسلسل مجتہدین یا جو مجتہدین کے قریب قریب علماء ہیں انہوں نے ان کے درس خارج اٹینڈ کیے، اور تنقیدی نگاہ سے ہمارے یہاں حوضے کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ کہ بڑی سے بڑی شخصیت سے ایسا متاثر نہیں ہونا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، اس کی تو گنجائش ہی نہیں. بلکہ درس خارج میں بعض اوقات وہ طالب علم بھی جانتے ہیں کہ وہ طالب علم بھی جاتے ہیں جو ابھی خود مجتہد نہیں بنے، چاہے ایک آنچ کی کمی رہ گئی، صرف ایک ڈگری کم، مجتہد نہیں بن، یعنی وہ مقلد، جس کی تقریر کر رہے ہیں اسی کے درس خارج میں جا رہے ہیں. لیکن تقلید کے موقع پر آنکھیں بند کر کے فتویٰ ماننا، لیکن اسی مجتہد کی جس کی تقلید میں اس کے درس خارج میں جا رہے ہیں، تو پہلے بنا ٹھیک. ہمارے یہاں تنقید سکھائی جاتی، یعنی شخصیت کا احترام اپنی جگہ، شخصیت کی عزت اپنی جگہ، لیکن جو نظریہ وہ پیش کر رہا ہے، جب ہم کو معلوم ہے کہ یہ امام معصوم نہیں اور بڑے سے بڑا انسان بھی خطا کر سکتا، تو اب ہمیں تنقیدی نگاہ سے اس کی ساری گفتگو کو سننا. اب دیکھیے ہے بڑا مشکل مسئلہ کہ اسی پر ابھی ہم تنقید کر رہے ہیں درس خارج، اور درس خارج سے اس کے باہر نکلے ہم مقلد بن گئے، اس کے وہی فتوا جس پر ہم تنقید کر کے آ رہے تھے درس خارج، آنکھیں بند کر کے اس فتوے کو ماننا پڑے گا، آنکھیں بند کر کے اس فتوے پہ عمل کرنا پڑے گا. ہاں، جو درس خارج مستحد آ کے بیٹھتا ہے، اس کا مسئلہ تو بچے کو معلوم کہ مستحد پر دوسرے کی تقلید حرام ہے، لیکن جو مستحد سے ایک ڈگری کم بھی وہ اعتراف بھی کر رہا ہے کہ یہ فتوا آپ کا غلط، لیکن باہر نکل کے اسی فتوے پر اس کو عمل کرنا، عام لوگوں کے لیے یہ چیزیں سمجھنا بھی مشکل ہو جاتی. لیکن یہ سب میں نے اس لیے بتایا کہ بعض اوقات ہمارے یہاں اعتراف کو بھی مخالفت سمجھا جاتا. ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ ہم جیسے بچے اگر مجتہدین کے فتوے پہ اعتراض کریں تو ہمیں یقیناً مخالفت، لیکن مراجع جو ایک دوسرے پہ اعتراض کرتے، کبھی اطلاع آ جاتی درس خارج کو نہ سمجھنے والا، وہ وہاں سے اطلاع لے کے آتا ہے کہ آج کھلا مرجع دوسرے مرجع کے فتوے پہ اعتراض کیا. جیسے یہ کہا جائے کہ امام خمینی کے نظریے ولایت فقیہ، آج اگر کوئی نے اس کے خلاف درس خارج کیا، یہ لفظ خلاف اس کو سمجھا ہی نہیں جا رہا جب تک کہ آپ گھر سے خارج سے واقف نہ ہوں. اب یہ تفصیل بہت زیادہ ہو گئی تو اس کے اختتام پہ میں پہنچوں. یہ گھر سے خارج جو رفتہ رفتہ ایک مستحد کے مقام کو بناتا اور جتنا بڑا مرضی گھر سے خارج دل اتنی ہی زیادہ لمبی چوڑی باتیں ہو جائیں, اتنی ہی زیادہ تفصیل میں جانا پڑے اور اتنے ہی زیادہ اس پر اعتراض کیے جائیں. جتنا بڑا مستحد گھر سے خارج دل اتنی کہ اس کے سامنے سے والا مجمع بھی پھر اسی اعتبار سے علم میں اتنا زیادہ ہوگا. کتنی بات کہ جو زیادہ علم رکھتا وہ ہر ایک کے در سے خارج میں نہیں جائے گا, وہ اسی کے در سے خارج میں جائے گا جو اس کی علمیت کو مطمئن کر سکے, جو اس کو تسلی دے سکے. اب شہید داخل قد تقریباً مرضی بننے سے بھی ایک دو سال پہلے تک آیت اللہ ہے کوئی کے در سے خارج میں باقاعدگی کے ساتھ جاتے شہید ہوتے. تو جتنا بڑا مرضی ہو اتنا ہی اس کا در سے خارج طویل ہو جائے گا. چنانچہ آیت اللہ ہے کوئی صرف اب در سے خارج بھی ایک ترتیبی سے نہیں ہوتا, یہی عالم و جاہل کا فرق. ہماری گفتگو آپ دیکھیں کتنی بے ترتیب ہوتی, ایسا لگتا ہے کہ جیسے مثلا گرم مسالے کی جات ہے, جزوئے جزوئے جزوئے, نہ کوئی ترتیب ہے نہ کوئی تنظیم ہے نہ کوئی حکم. اس لیے کہ جب انسان کے پاس یہ حالت زیادہ ہوتی ہے تو یہی نتیجہ ہوتا, در سے خارج ایک ترتیب کے ساتھ ہوتا. اور پورا در سے خارج جب مکمل ہو جائے تو اس کا نام ہوتا ہے دورہ. ہماری علمی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دورہ. ایک تو دورہ وہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے سربراہان مملکت یا عمائدین شہر کیا کرتے ہیں, جس سے آپ سدا علاقوں کے دورے پہ کوئی شخص نکلے. ایک دورہ وہ ہوتا ہے جو ہم میں اکثر بہت سے لوگوں کو پاگل پنے کا دورہ پڑ جاتا, لیکن ایک دورہ ہے جو ہماری فقہی اور شرعی زبان میں. وہ دورے کا مقصد ہے کہ کسی بھی علم کو یا کسی بھی کتاب کو اول سے آخر تک مکمل کر لینا. یہ لوگ شیعہ اور سنی میں مشترک. برادران اہل سنت کے ہاں صحیح بخاری کا دورہ یہ آخری کی سمجھی جاتی ہے, جس کے بعد دار العلوم سے اس طالب علم کو فارغ کر دیا جاتا ہے جب یہ عالم بن گیا. اگر اس نے بخاری کا دورہ مکمل کر دیا اور ہمارے یہاں گھر سے خارج کا دورہ ہوتا, یعنی اول تقلید سے جو تقلید کا پہلا مسئلہ ہے وہاں سے بات شروع ہوتی, اور جو فقہ کا آخری مسئلہ ہے وہاں جا کے بات مکمل ہوتی. آیت اللہ ہے کچھ اپنی زندگی جہاں تک میرا اندازہ, شاید آئندہ ہی اس کے بعد کی ایک تقریر میں فقط برکت ہوئی. اب یہ کوئی ہمارا آپ کا عملی مسئلہ نہیں, لیکن فقط یہ کہ برکت حاصل ہو جائے. آیت اللہ کوئی کی کہانی خود ان کی اپنی زبانی کے عنوان سے ان کی وہ تحریر پڑھ کر سناؤں گا کہ جو انہوں نے اپنے حالات زندگی میں لکھی, تو غالباً اس میں یہ تفصیل آ جائے کہ 30 سال میں جا کر ایک دورہ مکمل کیا در سے خارج کا. 30 سال لگے اول سے آخر تک فقہ کے ایک دورے کو مکمل کرنے. اب 30 سال وہ عرصہ کہ جتنے بھی صاحبان علم ہم کو اندازہ ہو گیا کہ اگر کوئی شخص علم کی اس منزل پہ نہ ہوتا تو 30 سال تک اسی معیار کے ساتھ اس دورے کو مکمل کرنا بڑا مشکل. بلکہ آیت اللہ کوئی کے بارے میں یہ جملہ بھی بڑا مشہور ہے حوضے کے اندر, جو کمی یا خرابی, اب یہ لفظ کمی اور خرابی تو صحیح لفظ نہیں, اس کے بدلے کیا لفظ استعمال کروں وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن جو مسئلہ ہر عالم کو پیش آتا ہے جب وہ کسی تفسیری کسی تقریر کے یا تحریر کی تفصیل میں جاتا, ہر عالم کو یہ مسئلہ پیش آتا. اب مسئلہ تفسیر قرآن کسی کو لکھنا, پہلے پارے سے لے کے 30ویں پارے تک یا پہلے سورے سے لے کے 114ویں سورے تک پوری تفسیر لکھنا. اب یہ پوری تفسیر 2 دن میں تو نہیں لکھے, 2 سال میں تو نہیں لکھے, 5 سال میں تو نہیں لکھے, کم سے کم اس میں 15 سے 20 سال لگتے. اب ہوتا یہ آپ اکثر دیکھیں کہ جب تفسیر اس نے لکھنی شروع کی دو ہی باتیں ہوتی, یا تو جب تفسیر اس نے لکھنا شروع کی پہلے پارے کی تفسیر, اب 15 سال لگے تفسیر مکمل کرنے, اس دوران اس کا علم بڑھتا چلا جاتا. میں نے بار بار یہ عرض کیا اور آیت اللہ ہے کوئی کے حوالے سے آپ علماء اور مقررین سے سنا کہ ہمارا مستحد ہو یا عالم کبھی فارغ نہیں بیٹھتا, ریسرچ اس کی مسلسل جاری رہتی, اب علم بڑھتا رہتا. 15 سال میں آدمی کا علم کہیں سے کہیں پہنچ جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا کہ اسی تفصیل کی شروع کی آپ جلدیں دیکھیں معمولی لگیں گی, اور اسی تفصیل کی آخری جلدیں دیکھیں تو بہت ہی اعلیٰ معیار پہ پہنچ جاتی. اور کبھی اس کے برعکس ہوتا کہ جب مثلاً تفصیل لکھنا شروع, اس وقت علم کی پیٹھ کے اوپر تھا, علم کے عروج کے اوپر وہاں تفصیل شروع. اب جیسے جیسے وقت گزر رہا بڑھاپا آتا جا رہا ہے, حافظے میں کمی آتی جا رہی ہے, بیماریاں گھیرے میں لے رہی, اب کتاب کا معیار کم ہونا شروع ہو رہا. دیکھیے 10 دن کی تقریر کوئی آدمی کر کے جا, 10 دن اتنی چھوٹی مدت یا اول سے آخر تک اپنے معیار کو برقرار رکھ سکتا. 2 سال کی پہلے درس اس کے جو ہے بچوں جیسے لگتے ہیں, آخری درس علمی لگتے ہیں. یا معیار گھٹ جاتا ہے تو پہلے درس بڑے اچھے لگتے ہیں, بعد کے درس جو ہے وہ معمولی لگتے ہیں. آگاہ کوئی 30 سال تک ایک ہی معیار کو برقرار رکھنا, اسی بحثیت مرضی بحثیت فقیر کو شہرت اپنی جگہ, لیکن جو اصل خصوصیت آگاہ کوئی کی مانی گئی وہ بحثیت استاد کے, بحثیت تدریس کے, بحثیت تعلیم کے. استاد وہ پرائمری کا یا کے جی والا استاد نہیں, مستحدین کو درس دینے والا استاد کے اعتبار سے کہا گیا کہ یہ آگاہ حکیم سے بھی بہتر. اب یہ سارے لفظ ایسے کہ اگر سننے والا توجہ نہ دے تو وہ آج کی تقریر کا یہ نتیجہ نکالے گا کہ ایک مستحد کی تعریف کی گئی اور سب کی برائی کی جا رہی. یہ برائی نہیں ہوتی, ہر مستحد کسی ایک پہلو سے خصوصیت رکھتا, لیکن استاد کے اعتبار سے, درسی اعتبار سے, تدریس کے اعتبار سے, چنانچہ جو بھی آگاہ کوئی کے حالات میں تقریر کرے خصوصیت کے ساتھ یہ جملہ ضرور آپ سنیں کہ ان کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ, بلکہ خود آگاہ کوئی کا وہ جملہ جو میں نے آج کی تقریر کے بیچ میں عرض کیا کہ فرماتے کہ میرا درس تو شیخ طوسی کے درس سے بڑھا جا رہا, وہ جملہ بھی اسی جانب اشارہ, کیونکہ شیخ طوسی کی بھی یہی خصوصیت مانی گئی کہ ان کا درس اور ان کا جو درس کا علمی معیار وہ اتنا عظیم تھا کہ اپنے زمانے کے تمام مجتہدین کے شیخ شاگرد, یعنی ان کے سامنے کسی کا نام ہی نہ نام ہی ختم ہو کے رہ گئے, اور اتنا ان کا علمی روب ذہنوں میں پیدا ہو گئے کہ شیخ طوسی ہمارے یہاں کی شاید واحد نمایاں مثال کہ جب ان کے بعد لوگوں نے تقلید زندہ چھوڑ دی, 80 سال تک طالب علم بھی یہاں موجود ہیں, عہدے میں پڑھنے والے بھی یہ تقلید سن لیتے ہیں, 80 سال تک شیخ طوسی کے بعد تقلید تقلید ہے زندہ کی تقلید کا مسئلہ ہی ختم کر دیا لوگوں, اس لیے یہ بے مستحد ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ شیخ جیسے عظیم مرجے کے بعد فتویٰ کیسے. تبھی ہماری فقہی کتابوں میں یہ فتویٰ آ چکا کہ مردہ کی تقلید ابتدائی جائز نہیں. کوئی آدمی شروع کرنا چاہ رہا ہے تقلید, وہ مردہ کی تقلید کرے یہ جائز نہیں, لیکن ساتھ میں یہ لکھا ہوگا سوائے اس زمانے جب زندوں میں سے کوئی ایسا نہ ہو جس کی تقلید کی جائے. اگر خدا نخواستہ ایسا زمانہ آ گیا, خدا نخواستہ ایسا زمانہ آ گیا کہ کوئی ایک مرجے کے بعد کوئی شخص اشتہاد کی منزل پہ نہیں, اب کیا کریں؟ اب دو ہمارے پاس دو راستے, ایک کو لینا یا تو غیر مستحد کی تقلید شروع کر دیں, بھائی کوئی مستحد ہی نہیں ہے فتویٰ دینے والا تو اب کیا کیا جائے. اب ایک تو یہ ہو سکتا کہ جو ریمیننگ میں بیسٹ ہے اسی کی تقلید کرو, جب ہمارے پاس صحیح آدمی نہیں تو جتنے ہیں ان میں جس کا علم زیادہ غیر مستحد کی تقلید, یا یہ کہ دوسرا یہ راستہ دو میں سے کوئی ایک شرط ختم کرنا, جس کی تقلید کی جائے اسے زندہ بھی ہونا چاہیے اسے مستحد بھی ہونا چاہیے, یا مستحد والی شرط واپس لے لو زندہ والی شرط کو اہمیت دو, اور یا زندہ کی شرط واپس لے لو کہو کہ نہیں تقلید جس کی جائے اس کا مردہ اس کا مستحد ہونا ضروری چاہے وہ مردہ ہی کیوں نہ ہو. تو فتویٰ یہی دیا سمجھ کہ غیر مستحد کی تقلید تو ممکن ہی نہیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ غیر مستحد کی تقلید کی جائے. یعنی غیر مستحد کا مطلب کیا؟ جو خود راستہ نہیں دیکھ سکتا. غیر مستحد کا عوامی زبان میں یہ ترجمہ, جو قرآن اور حدیث کے مسائل کو اپنا نہیں کر سکتا, جو استعمال نہیں کر سکتا, جو خود راستہ نہیں دیکھ سکتا, یہ کیسے کہا جائے کہ اس کے ساتھ چلو؟ پھر یہی مسئلہ کہ چلو مردہ جو ہے اس پہ کمپرومائز ہو سکتا, تو یہ مسئلہ کتابوں میں آیا ہی شیخ طوسی کے بعد, ذہن میں تو یہ مسئلہ شروع سے چل رہا ہوگا. علماء نے اس پہ فتویٰ نہیں دیا کہ بھی یہ پریکٹیکل مسئلہ نہیں, شیخ طوسی کے بعد یہ مسئلہ آ گیا. تو شیخ طوسی کی خصوصیت کیا کہلائی؟ فقیہ اپنی جگہ, علم رجال کے ماہر اپنی جگہ, علم حدیث کے ماہر اپنی جگہ, مگر ایسے ماہرین اور بھی بہت, ان کی نمایاں خصوصیت یہ کہلائے کہ تدریس کے ایک بات سے جو ان کا ایک معیار تھا آخر تک وہی معیار رہا, اور یہ آگاہ کوئی کی خصوصیت آتی ہے شیخ کے بعد. چنانچہ اگر خالی تدریس کو معیار قرار دیا جائے تو شاید شیخ طوسی کے بعد ڈائریکٹ ہمیں آگاہ کوئی کے اوپر آنا پڑے, بیچ میں ایک یا دو کے نام زیادہ سے زیادہ آ سکتے, اور وہی وہ معیار کہ جو شروع سے لیا وہ آخر تک برقرار رہا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ معیار کیا تھا کہ جس کے اندر مستحد ڈھل ڈھل کے نکلا کرتے. یہی وجہ کہ 30 سال میں آقا خوئی کے شاگردوں میں اتنا مستحد نکلے, لیکن اس صدی کے اندر اور مراکز ان کے شاگردوں میں اتنے مستحد نہیں نکلے. وجہ یہی کہ ایک مرجع 10 یا 12 سال مرجع بنتا, اس دوران اس کا درس خارج سیٹ پہ پہنچ جاتا, اور آقا خوئی مرجع بننے سے پہلے ہی اس سیٹ پر پہنچ چکے کہ ان کے درس میں آنے والے خود مستحد بن بن کے نکل رہے. یہ تو خیر ایک سمنی بات آ گئی, اصل میں سمجھا رہا تھا درس خارج جس میں ہر ایرے غیرے کو بیٹھنے کی اجازت, لیکن اس کو سمجھ نہیں سکتا ہے جو مستحد ہو یا تعلیم طلب مستحد, یا مستحد ہو یا بالکل مستحد کے قریب قریب. وہ لوگ بھی ایک یا دو درس خارج نہیں سنتے, سال یا دو سال کسی کا درس خارج نہیں سنتے, کبھی 20-20 سال, کبھی 25-25 سال, کبھی 15-15 سال مسلسل سنتے رہتے. اور اتنے طویل عرصے میں یہ اندازہ ہو جاتا کہ اس بیان کرنے والے کا علمی معیار کیا. اب وہ لوگ پھر گواہیاں دیتے, اور وہ لوگ بھی خود سے گواہی نہیں دیتے, بلکہ اب جب کسی بھی شخص کو تقریب کی ضرورت پیش ہے, وہی بات کہ پیاسے کو کنویں کے پاس جانا ہے, کنواں پیاسے کے پاس نہیں ہے, یہ ان کی ذمہ داری نہیں. بے شک وہ 10-12-15 مشہور مشہور مجتہدین کے شاگرد بن چکے, اب اس کے بعد ان کو معلوم ہے کہ کس کا علم کتنا زیادہ. اب ہم اور آپ جب ہمیں تکلیف کی ضرورت پیش آئی, ہم ان سے کانٹیکٹ کرتے, چاہے پرسنلی کریں اور چاہے کسی تنظیم کی صورت میں کریں, کہ آپ بتائیے آپ نے یہ سارے مراجع سارے مجتہدین دیکھیں, آپ کے خیال میں کس کا علم زیادہ. وہ ایک گواہی دیتے, لیکن یہ کل ایک ہی آدمی تو نہیں. اب آقا خوئی کے درس میں اگر 125 مجتہدین بیٹھتے, اور یہ 125 مجتہدین ایسے جن میں سے 20-25 باقی سب کے یہاں بھی جاتے, تو اب یہ پورا پورو جو ہر ایک کو دیکھ چکا ہے اور جس کا اپنا خود علم اتنا زیادہ, خود اس کا اپنا علم اتنا زیادہ, ان سے ہم لوگ جا کے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور رابطہ قائم کرتے, اور پھر ان کی گواہی جمع کر کے ہم ایک نتیجے سے پہنچتے. پہلے تو زیادہ تر یہ کام انفرادی ہوتا تھا, اب یہ دیکھتے ہوئے کہ ہر ہر آدمی کہاں جائے, اجتماعی طور پہ بھی کام ہونے لگا. لیکن وہ ساری کی ساری بات ان سے جا کے گواہی لینا, اسے جمع کر کے نتیجہ نکالنا, وہ ہمارا کام. بس یہ فرق ہو گیا میرے اس جملے میں اور پچھلی تقریر کے آخری جملے میں. اگر کہیں یہ مانا جائے کہ کوئی کمیٹی بیٹھتی ہے شیعہ علماء کی جو کسی کا سلیکشن کرتی یا کسی کا ریٹین کراتی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گواہی خود لیتے ہیں, نتیجہ خود نکالتے ہیں. ایسا نہیں, بلکہ الٹا مسئلہ کہ گواہی وہ لوگ دیتے ہیں, نتیجہ ہم کو نکالنا. چنانچہ ہم نے ان کی بھی گواہی لی, ان کی بھی گواہی لی, ان کی بھی گواہی لی, اور یہ بالکل واضح بات کہ جو چیزیں حصی اس میں گواہی ایک ہوگی, جو حصی نہیں ہے اس میں گواہی الگ الگ ہوگی. حصی کا مطلب جو حواس سے خمسہ ہے آدمی کے, اس سے جو چیز پہچانی جائے, مثلا دنیا میں سب سے اونچا انسان کون, اس کی گواہی ایک ہی ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ چیز بہت آسان ہے, لے جا کے اس کو اسکیل پہ کھڑا کر دیجیے اور دیکھ لیجیے, اسکیل جو ہے وہ ایک ہی چیز بتائے گا, چاہے یہاں کا ہو یا امریکہ کا ہو یا افریقہ کا ہو. دنیا کا سب سے وزنی آدمی کون, بہت ہی آسان ہے, لے جا کے ترازو پہ کھڑا کر دیجیے, وزنی آدمی ہے, ترازو بھی پنا مانگ اٹھے گا, لیکن پتا چل جائے گا. ایک ہی بات ہوگی جو ہر جگہ جا کے پتا چلے, ہو سکتا ہے چاند پہ اس کا وزن 6 گنا کم رہ جائے, مشتری پہ اس کا وزن 4 گنا بڑھ جائے, وہ بیل چھوڑ دیجیے. لیکن یہ حصے چیزیں ناپنا تولنا, یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بہت آسان, اس میں آپ کو اختلاف نہیں ملے گا. لیکن جو چیزیں چھپی ہوئی, جو چیزیں باطنی, جس کو پہچاننے کا یا میجر کرنے کا یا جانچنے کا کوئی آلہ دنیا میں نہیں بنا, اس میں یقیناً گواہیوں میں اختلاف ہوگا. ہر آدمی سچ بھی بول رہا ہوں, لیکن اپنے علم کی حد تک. مثلاً شجاعت, بہادر کون, یہ فیصلہ کرنا کہ بھائی بہادر کون ہے, یہ پھر بھی آسان, 100-200-500 کے نام آ جائیں, لیکن ان میں سب سے زیادہ بہادر کون. بہادری جو ہے خط کی طرح سے ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کھوٹے سے ناپ لی جائے, یا وزن کی طرح کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں ترازو میں کھڑا کرنے تو بہادری کا وزن نکل آئے گا. یہ ایسی چیز نہیں, یہ باطنی چیز, یہ غیر حصی چیز, یہ ہوا سے خمسہ کے دائرے سے باہر. چنانچہ اس میں ہر آدمی اپنے اندازے سے کہے گا, معلومات کو جمع کر کے کہ فلاں آدمی نے اس جنگ میں حصہ لیا, اس جنگ میں حصہ لیا, اس جنگ میں حصہ لیا, یہ کارنامے فلاں نے بھی اتنے کارنامے انجام دیے, مگر اس کا کارنامہ اس سے بڑھ گیا. لیکن یہ جو نتیجہ نکال رہے ہیں, اس منزل پہ غلطی ہو سکتی, کیونکہ یہ غیر حصے کی, اسی طرح سے کون زیادہ سخی، یہ فیصلہ کرنا آسان کہ دنیا میں سخی کون کون سے، یا ہمارے محلے میں سخی کون کون سے، یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی، لیکن ان میں سب سے زیادہ سخی کون تھا؟ سخاوت اگر کسی پہلے میں بند ہوگی تو آپریشن کر کے نکالتے اور ترازو میں تولتے دوبارہ رکھ گسی دیتے اس کا جسم، مگر سخاوت کوئی ایسی چیز تو ہے، وہ ایک ایسی چیز کہ آدمی اس میں صرف اندازہ لگا سکتا کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ یہ سخی، اس میں اندازہ نہیں، لیکن سب سے زیادہ فلا سے بھی زیادہ سخی، یہ اندازے کی بات، علم کا بھی ایک ایسا ہی مسئلہ، چنانچہ اس میں گواہیاں مختلف ہو جائیں، اس کے اندر بلکہ مختلف ہونا چاہیے گواہی، سوائے اس کے کہ کبھی نمبر ون اور نمبر دو میں اتنا علمی فرق پڑ جائے آپ تک کہ بالکل کلیئر ہو جائے کہ یہ آدمی نمبر ون، لیکن ایسا ہوتا نہیں، آپ نے اولمپک کی ریس کے مقابلے بھی دیکھے، نمبر ون نمبر ٹو نمبر تھری نمبر فور منٹ کا فرق بھی نہیں ہوتا، سیکنڈ کا بلکہ سیکنڈ کے بھی ٹوٹے ہوئے حصے کا فرق ہوا کرتا، اتنے قریب قریب، اب اس کے اندر بہرحال وہ بھی ایک جتنی چیز ہے لیکن غیر حصے چیز میں اختلاف ہو جاتا، ہمیں اس اختلاف سے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، پریشان نہیں ہونا، گھبراتے اور ڈرتے وہ لوگ تو کہتے ہیں یہ اختلاف کیوں ہو رہا، اہل خبرہ ایک کا نام کیوں نہیں لیتے، وہ بھی غلط، اور پریشان وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی دیندار لوگ ہمیں اہل خبرہ سے کوئی سروکار نہیں، وہ ان کا مسئلہ، ہم کیا کریں کس کی تکلیف کر، تو نہ تو اس میں کوئی ڈرنے کی گنجائش ہے نہ پریشان ہونے کی، اہل خبرہ الگ الگ گواہی دیں گے، نتیجہ جوڑ کے آپ نکالیے، اگر آپ غلط نتیجے پر بھی پہنچے لیکن آپ نے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا ہے تو آپ بڑی ذمہ ہے قیامت کے دن، یہ ہو گیا مختصر طریقہ کار کے اہل خبرہ کیا کہتے ہیں، اب یہاں پر ایک آخری بات اور بتا دی جائے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی سے گواہی لینے چاہتے ہیں تو گواہی لینے والا جسے آپ گواہی لے رہے ہیں اس کے لیے بھی بڑا مشکل مسئلہ، اس لیے کہ قیامت کے دن اس کو اپنی گواہی پہ جواب دینا وہ بھی پوری احتیاط کرے، لیکن اتنی احتیاط بھی نہیں کر سکتا کہ زبان بند کر دو، کیونکہ پھر اس پہ یہ خطرہ ہے کہ کہیں گناہگار نہ ہو جاؤ، میں تمہیں جب معلوم تھا کہ کس کا علم زیادہ خاموش کیوں ہوں، لوگوں کو پریشان کیوں کیا، اس لیے وہ زبان بھی کھولتا، مگر اس کو یہ معلوم ہے کہ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس میں غلطی کا امکان بہت زیادہ، تو بہت سوچ سمجھ کے وہ جملے کہتا، اس کے جملے پر غور کر کے اس کی گواہی کو مانگی، ایسا نہ ہو کہ ایک لفظ پکڑ کے آپ دوڑ پڑے کہ جی اس نے فلاں کی گواہی دے دی، نہیں، غور کرنا پڑتا، کبھی اس طرح سے گواہی دی جاتی کہ فلاں شخص کی تقلید کر لی جائے تو مجزی یعنی آپ کی ذمہ داری ادا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گواہی دینے والے عالم اس مستحق کے علم کی گواہی نہیں دی، یہ نہیں کہا کہ اس کا علم سب سے زیادہ، یہ کہہ دینا کہ اس کی تقلید کر لو تو تقلید کافی ہے، یہ غلط چیز ہو، یہ علم کی گواہی نہیں ہو، اچھا پھر یہ کہنا کہ فلاں شخص ہماری معلومات کے مطابق عالم ہے اس لیے اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، یہ بھی اس بات کی گواہی نہیں کہ اس سے بڑا کوئی اور نہیں، اس بات کی گواہی نہیں، اس لیے کہ عالم یعنی جس کا علم سب سے زیادہ اور تقلید اسی کی کرنا، ایک وقت میں دو عالم بھی ہو سکتے اگر ان کا علم مساوی ہو جائے، ان کا علم برابر ہو جائے، تو اب اگر اس عالم اس اہل خبرہ اس مستحد یا قریب الاجتہاد شخص نے جو گواہی دی وہ یہ دی کہ فلاں شخص عالم ہے اس لیے ان کی تقلید ہو سکتی ہے، یا یہ بھی نہ کہیں صرف اتنا کہیں کہ فلاں شخص عالم، یہ گواہی پہلی گواہی کے مقابلے میں بہتر، پہلی گواہی کیا ہے کہ تقلید کر رہے تو یہ تقلید مجزی کافی، دوسری گواہی کیا، اس پہلی والی گواہی میں علم کا تذکرہ ہی نہیں، بہت سارے پہلو ہیں جس سے غیر عالم کی تقلید بھی مجزی ہو سکتی، اچھا دوسری والی گواہی میں علم کی بات، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ ان کا علم سب سے زیادہ، اس میں وہ یہ گواہی دے رہا کہ میرے خیال میں ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں، دیکھیے دو الگ الگ جملے، ان کا علم سب سے زیادہ یہ الگ بات، ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں ہے یہ غلط بات، اگر یہ کہا جائے کہ ان کا علم سب سے زیادہ، اس میں یہ پہلو آ گیا کہ نہ ان سے بڑا کوئی ہے نہ ان کے برابر کوئی ہے، اگر کہا جائے ان کا علم سب سے زیادہ، اور اگر یہ کہا جائے ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں، اس میں یہ تو آ گیا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں لیکن یہ نہیں آیا کہ ان کے برابر بھی کوئی نہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے گواہی دینے کا، اب آپ بعض اوقات کنفیوز ہو سکتے ہیں کہ جی آخر وہ اتنا ٹھہر ٹھہر کے سمجھ سمجھ کر ڈر ڈر کے کیوں گواہی دے رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ہماری گواہی کی بنیاد پر قیامت کے دن کتنے ساروں کی ذمہ داری خدا ہم پر ڈال دے. وہ کیوں نہ ڈر, وہ کیوں نہ گھبرائیں, وہ کیوں نہ پریشان, تو وہ اس طرح گواہی دیں گے. اب جملے دے دی, اگر وہ کہیں کہ خدا اعلم, اس کا مطلب یہ کہ ان کی تحقیق کے مطابق اس سے زیادہ کسی کا علم نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے برابر کسی کا علم. اب مسئلہ بالکل بدل جائے کہ اگر دو مجتہد برابر تو کیا ہمیں اختیار ہے کسی ایک کی تکلیف کر یا دونوں کی تکلیف کرنا پڑے. گواہی سے پتا چلا کہ ان کی تکلیف ہو سکتی ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ان کا جو ساتھی ہے جو علم میں برابر ہے اس کی بھی تکلیف کرو, اسے بھی ڈھونڈو. یہ ایک الگ جملہ بنا. اور ایک جملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ عالم ہے اور ان سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں, یا یہ تنہا عالم, یا اسی قسم کی کوئی تعبیر. جو آغاز ہوئی کے لیے, جب آغاز محسن حکیم کا انتقال ہوا تو آغاز ہوئی کے لیے, لیکن جتنے بھی وہ پورا بیج ہمارے سامنے آیا تھا, میں نے اس کے نام اس سے پہلے بھی لیے, تقریباً سب کے حق میں گواہیاں ملی. پھر ترجیح آغاز ہوئی کو کیوں ملی؟ سب کے لیے جو پورا بیج تھا, امام خمینی تھے, آغاز شاہودی تھے, آغاز الفائداری تھے اور آغاز انصاری طور پہ. فرق یہی کہ اہل خبرہ کی جس انداز کی گواہی آغاز کوئی کے لیے تھی, اس انداز کی دوسروں کے لیے نہیں. یا یہ کہ اگر دوسروں کے لیے بھی تھی تو وہ اہل خبرہ کا وہ معیار نہیں تھا جو آغاز کوئی والے اہل خبرہ کا معیار ہے. یعنی اکثر گواہی یہی کہ آغاز الفائداری عالم ہے, ان کی تکلیف کی جا سکتی. لیکن آغاز خوئی کے لیے جو گواہیاں اس وقت کے اہل خبرہ نے دی, جن میں سے اب اکثر کا انتقال ہو چکا, تو وہ یہی کہ یہ واحد عالم ہے, یہ تنہا عالم ہے, یہ ایسے عالم کہ ان کے برابر بھی کوئی نہیں, کس قسم کے الفاظ. اور باقی کے لیے یہ لفظ تھا کہ یہ عالم. تو ایک عام آدمی کو آپ آج بھی یہ تحریر پڑھوائیے تو وہ شاید فرق نہ محسوس کر سکے, اور یہ سمجھے کہ اس وقت کے اہل خبرہ آغاز خوئی اور دوسرے مرجے کے لیے جیسی گواہی دی. آغاز اس کے لیے بھی کہا کہ عالم, اور ان کے لیے بھی کہا کہ یہ عالم ہے, ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں. تو یہ جو بات کا ٹکڑا بڑھا دیا, اس سے لوگ سمجھے کہ یہ اسی عالم کی تشریح کر رہا ہے. یہ فبرا لوگ یہ سمجھے کہ اگر اب میں نام مثلا آغاز خونساری کے لیے گواہی آئی کہ وہ عالم, اور آغاز خل کے لیے گواہی آئی کہ وہ عالم ہے اور ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں, لوگ سمجھے یہ دونوں کے لیے برابر کی گواہی. بس آغاز خونساری کے لیے شارٹ گواہی دے دی کہ عالم, خون صاحب کے لیے ذرا گواہی عالم کا ایک تفسیر بھی ڈال دی کہ عالم کا مقصد ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں. لوگ یہی سمجھتے کہ عالم سے بڑا کوئی نہیں ہوتا, جبکہ مساوی عالم بھی ہو سکتے. اب دیکھیں ٹیکنیکل زمین آسمان کا فرق ہو گیا ان گواہیوں, خصوصاً آغاز خون کے لیے دو گواہیاں ایسی, ایک شہید باقر صدر, شہید باقر صدر نے جو گواہی دی آغاز خون کے لیے, اور بار بار پاکستان میں اس وقت مرحوم آغاز مرزا کویا زندہ تھے, انہوں نے بھی خط لکھا تھا آغاز حکیم کے انتقال کے بعد شہید باقر صدر, اور وہ ان کے بعد خط بھی تھا جس میں شہید کو یہی جملہ ہے. لبنان کی کونسل زمانے جو امام موسیٰ صدر کے ماتحت, انہوں نے بھی خط لکھا شہید صدر میں یہی جواب دی. یہ لوگ عالم یہی ہیں, ان سے زیادہ کسی کا علم نہیں, اور ان کی تکلیف متعین, انہی کی تکلیف کرنا. ابھی دیکھیے فرق ہوگا, تکلیف معین ہے اور ان کی تکلیف کی جا سکتی ہے, مطلب تکلیف کی جا سکتی ہے, کئی پہلو آپ کہ ان کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے, کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے. ان کی تکلیف بھی کرنا ہے کسی کے ساتھ ملا کر, لیکن تکلیف ان کی معین و متعین, یہ جملہ کچھ اور. اب عام حالات میں بتائیے, اگر اس وقت آغاز خوئی کے انتقال کی وجہ آپ ذہنی طور پہ یہ مسئلے سننے کو تیار نہ ہو, اور عام حالت میں یہ جملے میں بتا رہا ہوتا, تو کتنے لوگ اس پہ توجہ دیتے, کتنے لوگ ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتے. تو ساری آواز ایک بیکار کی آواز ہو جاتی, جسے کہا جاتا ہے صحرا میں اذان دینا, نہ کوئی سنتا نہ کوئی توجہ دیتا. لیکن اب کیونکہ مسئلہ آپ پہ گزرا, تو ذرا آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا. تو دیکھیے ایک ایک لفظ کی اہمیت. آغاز خوئی کے لیے دو گواہیاں ایسی آئی, ایک شہید باقر صدر کی اور ایک گواہی خود ان کی آئی کہ جن کی مرجعیت آج بہت سے لوگوں کے لیے تقریباً معین. یعنی یہی آیت اللہ ہے آغاز عبد العلی سبزوالی, خود آج ہی نہیں بلکہ تقریباً 10-12 سال میں شہید صدر کے بعد آغا خوئی کے ساتھ اگر کسی کی تقلید ہے میں تو آغا سمجھ والی. انہوں نے بھی انہیں الفاظ سے گواہی دی تھی آغا خوئی کے بارے میں, وہ خود مرجعیت کے قریب اس وقت پہنچ رہے تھے. تو اچھا ایسی گواہیاں بھی کچھ اور لوگوں نے دوسرے مراجع کے لیے دی, لیکن اب فرق پڑ جاتا نا شہید صدر اور آغا سمزواری جیسے جو خود مراجع وہ کسی کے بارے میں یہ جملہ کہ, اور ایک ایسا عالم کہے کہ جو اپنے علمی کاموں میں شہرت رکھتا ہے لیکن مستحق بھی اس کا ہونا ثابت نہیں, وہ کسی اور کے بارے میں گواہی تو فرق ہو جاتا. یہ جملے میں بہت ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ آغا خوئی کا مسئلہ تو بالکل کلیئر ہے. آغا گل پائیدانی کی عالمیت کی کسی حد تک ثابت ہے اب, لیکن آنے والے زمانے میں یہ مسئلہ بہت پیچیدگی پیدا کرے. اس لیے کہ الحمدللہ پیچیدگی کے ساتھ میں الحمدللہ بھی کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ پیچیدگی برکت کہ ایک اب ہمارے سامنے پورا بیگ پھر مراجع کا رہا جو علم میں کم و بیش جیسے ہوں, اتنا فرق نہیں ہوگا کہ فوراً پہچان لیا جائے کہ یہ بڑا چھوٹا, بلکہ اتنے قریب قریب ہوں گے کہ پھر یہ مسئلہ پیش آئے گا. اس وقت کے لیے آپ کو ابھی سے تیار رہنا, اور انسان کی نہ زندگی کا کوئی بھروسہ اور نہ ہی مصروفیات. آغاز کوئی کا انتقال ہوا میں پاکستان سے باہر, ایک مہینے تک لوگ کچھ لوگ سب تو نہیں کچھ لوگ یہ کہتے رہے کہ ہم اپنی ذمہ داری ہی طے نہیں کر پا رہے ہیں. ایسے واقعات اس کے بعد بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ اہل خبرہ سے گواہی لی جاتی ہے پہلی بات, اور اہل خبرہ بھی کسی ایک کمیٹی کا نام نہیں. اچھا بعض اہل خبرہ نے اپنی آسانی کے اپنی ایک کمیٹی بنائی ہے فیصلہ کر دیتے, لیکن اس سے فرق نہیں ہوتا, وہ گواہیاں جمع کر کے نتیجہ ہم کو نکالنا, اور گواہیاں جمع کریں گے اور نتیجہ ہم نکالیں گے کب, جب ہمیں پتا ہو کہ اہل خبرہ کے جملوں کی تشریح کیا, جس نے عالم کہا, جس نے کہا کہ واحد عالم, جس نے کہا ان کی تقلید کی جا سکتی ہے, جس نے کہا فقط انہیں کی تقلید موجود ہے, یہ سارے اصطلاحات میں پڑھ, جب تک کہ یہ پتا نہ ہو نتیجہ ہم کیسے نکالیں. وہ کمپیوٹر جیسا مسئلہ, یہ کمپیوٹر بالکل صحیح نتیجہ دے گا, شرط یہ کہ فیڈنگ اس کی صحیح, معلومات آپ اس میں صحیح ڈالیں تو وہ صحیح نتیجہ دے گا. تو اہل خبرہ کے کون سے عالم کو ہم پہچانیں, لیکن پہلے پتا تو ہو کہ اہل خبرہ کے ہر ہر جملے کا ترجمہ کیا. دیکھیے ابھی میں ایسے ہی ہاتھ پیر مار رہا ہوں باقاعدہ, کوئی ایک ترتیب کے ساتھ مسائل شروع نہیں ہوئے, اب یہ الگ 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 ٹکڑے آپ کے سامنے ہیں, آخر میں ان سب کو جوڑ کر اس کے بعد پھر نتیجہ آپ کے سامنے آئے. جس طرح درزی ہے کمیز سیتے وقت الگ الگ ٹکڑے کاٹتا, ابھی وہ مرحلہ نہیں آ رہا کہ ان سب کو جوڑ کے ایک ساتھ سلائی کی جائے, اس میں ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. ایک تو یہ بات, یہاں پر میں اس ایک بات کو پھر دوہرا دوں جسے میں نے دو ہفتے پہلے کہا تھا یا پچھلے ہفتے کہا تھا, کہ اہل خبرہ کے اندر کون آتے ہیں. اہل خبرہ کے اندر جو خود مستحد, چاہے چھوٹا مستحد ہو چاہے مرضی ہو, وہ بھی اہل خبرہ کا ایک حصہ, اور جو مستحد بننے والے. اب ان میں سے ہر آدمی کی اپنی گواہی, ان میں سے کوئی بھی خود شہادتیں نہیں. سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ اسلام جہاں پہ کہتا ہے دو گواہ لاؤ تو وہاں دو کا عدد ہونا ضروری. یہ نہیں چل سکتا کہ مثلا آغاز کوئی اگر کسی مسئلے میں گواہی دے رہا تو یہ ایک دو کے برابر مانے گا, عظمت احترام اپنی جگہ, لیکن جہاں دو چاہیے تو وہاں دو ہی ہوں. وہ صرف ایک مثال ملتی تاریخ اسلام کے اندر, وہی وہ پیغمبر اسلام کا گھوڑا خریدنا اور یہودی کا جھگڑا کرنا, اور پھر آ کر اس شہادتیں اس صحابی کا رسول کے حق میں گواہی دینا, اور پیغمبر کا کہنا تم ایک ہو مگر آج سے دو کے برابر. وہ اس قسم کی شخصیتیں ہو تو دوسری بات, لیکن مرجعیت کسی کو شہادتیں نہیں بناتی. مرضی اگر کہے گا وہ بھی ایک گواہ مانا جائے. جو مثال ایسی مثال, جو مثال میں کیسے دے دوں مگر دے دیتا ہوں کیونکہ توہین کا میرا مقصد ہے نا آپ کے ذہن میں. جو مثلا اسلام میں جہاں پر جس چیز کو تین مرتبہ پار کرنے کا حکم دیا گیا, اب وہاں پر ایک پچکاری سے تین مرتبہ پانی ڈالنے وہ تین ڈالا, اور جو مثلا پورے کراچی کو جہاں سے پانی سپلائی ہوتا ہے وہ پوری جھیل اس چیز پہ چھوڑ دیں وہ ایک پانی ڈالا. جب کہا تین تو وہ تین ہونے چاہیے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا آپ نے کہا کپڑا ایک ہاتھ سے نظیر ہو گیا دو مرتبہ پار کرنا, آپ نے ایک چلو لے کے پانی ڈالا ایک ہو گیا, دوسرا چلو لے کے پانی ڈالا دو ہو گیا. جب دو چلوؤں میں آپ نے اس کپڑے کو پاس کیا, اس کے مقابلے میں دوسرے نے یہ کیا کہ کپڑے کو رکھ دیا نل کے نیچے, نل کھل کے چلا گیا دو گھنٹے کے بعد واپس آ گیا, پانی 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 بہتا رہا. وہ جو پہلا پانی تھا اس کے پوتے پر پوتوں کا زمانہ چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کپڑا نہ جیسے دو گھنٹے جس پر پانی بہا, بلکہ دو گھنٹے میں نہیں میں دو نسل کہنے جا رہا, وہ زیادہ مر گیا اس کپڑے کو پانی کے نیچے رکھ کر, پر پوتے نے اس کپڑے کو نکالا پانی کے اندر, پھر بھی وہ نجس. اور دوسرے نے ایک چلو, چلو بھی میں نے بہت بڑا کہہ دیا, اپنے چھ مہینے کے بچے کے دو چلو میں نے لے کے ڈالے, وہ کپڑا پاک ہو. اس لیے کہ جہاں اسلام نے کہا دو مرتبہ پاک کرنا, وہاں معیار مقدار پانی نہیں ہے, معیار عدد. عدد تو ہونے چاہیے, چاہے پانی کم ہو چاہے زیادہ, اور اگر عدد ایک رہا تو چاہے آپ پورے دنیا کا پانی ڈال دیں وہ پاک نہیں کہہ جائے. یہی مطلب گواہی کے اندر بھی آ جاتا. تو اہل خبرہ کے اندر مرضی بھی اگر کسی کے لیے گواہی دے وہ بھی ہے, اور جو بالکل ابھی مستحق بنا تازہ تازہ اشتہار کی منزل پہ پہنچا وہ بھی ایک مانا جائے. ان سب کی گواہی جمع کر کے ہم نتیجہ نکالتے ہیں. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بہت سے مراجع ایسے جن سے لوگ کسی نہ کسی انداز سے چالاکی کے ساتھ یہ گواہی دے لیتے ہیں کہ آپ کی نگاہ میں آپ کے بعد کس کا علم زیادہ, اور آپ کے لیے جو مجمع یہاں آتا اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں. عام طور پہ اس کے لیے مستحق سے جو جال پھینکا جاتا وہ یہ سوال ہوتا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے احتیاط واجب لگائی وہاں ہم کس کی طرف رجوع کریں. اس کا مطلب ہی کچھ اور ہوتا, ہماری مطلب کم ہوتا ہے, مستقبل کا مقصد زیادہ ہوتا. بعض مہاراج یہ منع کر دیتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں بولیں گے, بات کہہ دیتے ہیں, لیکن ان کے کہہ دینے کے باوجود وہ گواہی ایک بنے. ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا کہ مستحق کوئی کہنے کا حق نہیں ہے کہ میرے پاس کون, یہ حق ہے اس کو, اس لیے کہ وہ خود ایک گواہ تو ہے اور سب سے بڑا گواہ اس وقت کے اعتبار. مثلا آغاز موسم الحکیم 1968-1970 انتہائی بیمار بغداد کے اسپتال میں داخل ہو چکے تھے. جو سوال ان سے زندگی میں کئی مرتبہ پوچھا گیا اس سے پہلے وہ ٹال جاتے تھے. وہاں اس وقت سوال کسی نے پوچھا کہ آپ کی احتیاط واجب میں آپ اس کی جانب رجوع کر, تو انہوں نے پہلے تو ایک جملہ موضوع سے ہٹ کے کہا اور پھر جواب دیا. موضوع سے ہٹ کے یہ کہا کہ مجھے پتا ہے تم یہ سوال کیوں کر رہے ہیں, تمہیں میری احتیاط واجب پہ عمل کرنے کا مسئلہ نہیں, لیکن میری معلومات کے مطابق اس وقت سید خون وہ ہیں کہ جن کی جانب میری احتیاط واجب میں رجوع ہو سکتا. اس کے باوجود جب آغاز کوئی کی مرجعیت کی بات آئی تو یہ نہیں کہا گیا کہ آغاز حکیم نے ان کو اپنا جانشین بنا دیا. آخری بیماری بغداد کے اسپتال میں یہ جملہ تھا. یہ میں آخری بیماری پہ کیوں زور دیا کہ اس میں آنے ممکن ہے کہ 10 سال پہلے مرجع نے اگر کسی کا نام لیا تو 10 سال میں وہ پیچھے رہ گیا, کوئی چاگے نکل گیا, تو مرجے کی گواہی بھی صحیح اور اس کے خلاف بھی ہم جا سکتے. لیکن آغاز حکیم نے تو بالکل آخری بیماری میں کہا. نمبر دو, اب یہ گواہی مکمل نہیں اس لیے کہ اس کو 15 سال گزرے. میری معلومات کے مطابق جس میں میں کوئی گواہ نہیں بن رہا ہوں, کوئی بالکل مستند بات نہیں کہہ رہا, لیکن آج سے 15 سال پہلے خود آیت اللہ کوئی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی احتیاط واجب میں کس کی طرف رجوع ہو سکتا, تو آیت اللہ کوئی نے ایک ایسے عالم کا نام لیا جن کا نام بھی آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہو, اور اس لیے دہرایا بھی نہیں گیا کہ گواہی 15 سال پہلے کی. اس وقت انہوں نے جواب دیا سید محمد روحانی, ایک مشہور و معروف عالم تھے, مستحق تھے, آغاز کوئی کے صحیح معنوں میں شاگرد تھے. صحیح شاگرد کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے کے نجف کے حوضے آغاز کوئی کے شاگردوں کی تعداد جس طرح انگنت, اسی طرح آغاز سید محمد روحانی تدریس کے اعتبار سے مانے ہوئے استاد. تو خیر ایک جواب یہ دیا. اب یہ 20 سال پہلے کی بات, اور 20 سال میں تو دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی اور دیکھیے حالات بھی متغیر ہوئے, لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری گواہی امام خمینی کے نام سے بعض اوقات ایسی بات مشہور ہوئی, تو یہ ساری گواہیاں اپنی جگہ. اب اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کہنے والا صحیح بات کہہ رہا, اس کے باوجود اس کی ہمارے لیے ہم ان کو طے کرنا ہے کہ ہم کس کی تقلید کریں, کوئی باہر سے آ کے طے نہیں کرے, ہمیں طے کر. ہم یہ ساری گواہی اپنی میز پہ سجاتے جائیں گے, اس کے بعد سب کو ملا کے دیکھیں گے کہ اب ہماری ذمہ داری کیا بنے. ان کی بات بھی تھی, 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 لیکن سلیکشن ہو یا الیکشن وہ ہم کو کرنا, ان ساری ٹھیک باتوں کو جمع کر کے پھر کون سا مرضی ہے جس کی تقلید ہمیں قیامت کے دن بریو ذمہ کرے.
یہ آج کی ساری تقریر پورا ایک گھنٹہ ہو گئے صرف اس ایک غلط فہمی کو دور کرنے میں کی نظر ہو کہ مرجے کا غالباً کوئی انتخاب ہوتا. اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ جی وہ فلا عالم نے یہ کہا تھا کہ آپ ٹھہر جائیے کہ مرجے کا سلیکشن ہو جائے. نہیں وہ جو انہوں نے کہا وہ بات صحیح تھی لیکن کچھ اور وہ یہ تھی کہ آپ اتنے دن ٹھہر جائیے کہ گواہیاں ساری مکمل ہو جائیں اور گواہیاں ہم دیکھتے آ جائیں تو ہم فیصلہ کریں گے کہ